بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ توبہ کی 20 سے لے کر 22 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے بہروز یاری گل۔ سامعین، ہماری یہ تیسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں، اور انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehr.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، پھر آپ لائیو آپشن کو کلک کریں اور ریڈیو تہران کی تازہ ترین خبریں سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ ریڈیو کے دیگر پروگرام بھی وہاں موجود ہیں، آرکائیو پر اور ویب سائٹ کے فرنٹ پیج پر آپ ان کو بھی کلک کر کے سن سکتے ہیں۔ سامعین، ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام نیم نگاہ، جس میں عالمی خبریں، انٹرویو اور رپورٹ شامل ہیں۔ پھر سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام قرآن اور زندگی۔ جی ہاں سامعین، پروگرام قرآن اور زندگی ہماری رات کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ ہم یہاں پر اپنے ان تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ریڈیو تہران کی ریسپشن کے حوالے سے لمحہ بلمحہ ہمیں آگاہ کرتے ہیں، اور ان کی یہ محبتیں ریڈیو کی آواز کی کیفیت میں بہتری کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ چند ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام نیم نگاہ کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام نیم نگاہ میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے مغربی ایشیا میں بیرونی مداخلت اور سرزمین فلسطین پر صہیونی حکومت کے ناجائز قبضے کو بدامنی اور بحران کی بنیادی وجہ قرار دیا ہے۔ ایران اور پاکستان کے اقتصادی ماہرین نے دو طرفہ اقتصادی تعاون کی توسیع کے طریقوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ اور ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کی سرحدوں پر مختلف ریاستوں کے کسانوں کا دھرنا جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے مغربی ایشیا میں بیرونی مداخلت اور سرزمین فلسطین پر صہیونی حکومت کے ناجائز قبضے کو بدامنی اور بحران کی بنیادی وجہ قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے اسلامی ثقافت کے وزیر سید عباس صالحی نے مغربی ایشیا میں امن اور انسانی حقوق کے موضوع پر بین الاقوامی سیمینار سے خطاب میں کہا کہ اس علاقے کی ہزاروں برس کی تاریخ میں ہمیشہ امن و آشتی اور دوستانہ روابط کی حکمرانی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ایشیا میں بیرونی طاقتوں نے امن و آشتی کا ماحول خراب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ خطے کے سبھی ملکوں کی طرف صلح و دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، لیکن امریکہ اور صہیونی حکومت نے ہمیشہ یہاں اختلاف و تفرقہ پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ ایران کے اسلامی ثقافت کے وزیر سید عباس صالحی نے کہا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت نے تکفیری دہشت گرد گروہ تیار کیے اور ان کے ذریعے خطے میں دہشت گردی کا بازار گرم کیا، بحران اور کشیدگی پیدا کی، اور خطے کے ملکوں کا اتحاد و بھائی چارہ ختم کر کے انہیں ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایران کے اسلامی ثقافت کے وزیر نے کہا کہ امن و آشتی کے ان اصولوں کو دوبارہ رواج دینے کی ضرورت ہے جو ہمیشہ اس خطے میں پرامن بقائے باہمی کی بنیاد رہے ہیں۔ ایران اور پاکستان کے اقتصادی ماہرین نے دو طرفہ اقتصادی تعاون کی توسیع کے طریقوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایڈنا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے صوبے پنجاب کے صدر مقام لاہور میں ایران کے کونسل جنرل محمد رضا ناظری اور تہران میں پاکستان کے کمرشل اٹیچی اور اسی طرح دونوں ملکوں کے سرگرم عمل اقتصادی ماہرین کی شرکت سے تجارتی تعلقات کی توسیع کے بارے میں ایک ویبنار منعقد ہوا۔ ایران اور پاکستان کے نجی شعبوں میں چینل کے قیام کے مقصد سے تشکیل پانے والے اس ویبینار میں فریقین نے امریکہ کی غیر قانونی پابندیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مصنوعات کی شفافیت، ٹیکس سے مستثنا اشیاء کی منتقلی کی راہ میں پائی جانے والی رکاوٹوں کو دور اور سرحدی تجارت کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ فریقین نے اسی طرح دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی لین دین کے حجم کی شرح کو گنجائش کے مطابق ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے اس شرح کو $5 ارب کے برابر پہنچائے جانے کی ضرورت پر تاکید کی۔ ایران میں کرونا کی یومیہ متاثرین اور اموات میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان سیما سادات لاری نے جمعے کو اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں 9594 نئے کرونا مریضوں کا اندراج کیا گیا، جن میں سے 1408 کو اسپتالوں میں داخل کرایا گیا اور باقی کو ضروری دوائیں دے کر گھروں میں قرنطینے میں رہنے کی ہدایت دی گئی۔ سیما سادات لاری نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے 232 افراد کے جاں بحق ہونے کے ساتھ مجموعی طور پر جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 51,728 ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح پونے چار فیصد سے کم ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے جمعے کو اعلان کیا ہے کہ جمعے تک کرونا کے 29,358 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد ملک میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 97,96,000 ہو گئی۔ اس دوران مزید 414 افراد کرونا کی وجہ سے موت سے ہمکنار ہو گئے، جس کے بعد اس موذی وبا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 142,186 ہو گئی۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کی سرحدوں پر مختلف ریاستوں کے کسانوں کا دھرنا جاری ہے۔ ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ دہلی سے ملنے والی مختلف ریاستوں کی سرحدوں پر کسانوں کا احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق کسان رہنماؤں نے ہندوستان کے مرکزی وزیر زراعت کی پریس کانفرنس کے جواب میں کہا ہے کہ وہ متنازع قوانین کا متن پڑھ کے آئے ہیں اور انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ان قوانین میں کیا ہے۔ کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت سے مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار ہیں، لیکن متنازع قوانین میں اصلاحات کی حکومت کی پیشکش انہیں منظور نہیں ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان کے مرکزی وزیر زراعت اور وزیر خوراک نے جمعرات کی رات ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ کسانوں سے مذاکرات کے لیے حکومت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر نے شدت اختیار کر لی ہے اور زیر علاج مریضوں کی تعداد میں تیز رفتاری کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 3,047 نئے مریضوں اور 50 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 432,372 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے انتقال کرنے والے 50 مریضوں میں سے 28 وینٹیلیٹر پر تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں کرونا سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 8,653 ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے متاثرین کا پتہ لگانے کے لیے 42,596 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ پاکستان کے کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق کرونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی سب سے زیادہ شرح کراچی میں 18.4% رہی۔ پاکستان کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ کراچی میں مزید 3 ڈاکٹر کرونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ میں اہم تبدیلیوں کی خبر ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ میں اہم تبدیلیاں کی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے اعلامیے کے تحت وفاقی کابینہ میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کے سینئر سیاستداں اور ریلوے کے وزیر شیخ رشید کو وزیر داخلہ کا قلمدان سونپ دیا گیا ہے اور ریلوے کی وزارت اعظم سواتی کے حصے میں آئی ہے، جو انسداد منشیات کے وزیر تھے۔ انسداد منشیات کی وزارت بریگیڈیئر جنرل ریٹائرڈ اعجاز شاہ کو سونپ دی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق عبدالحفیظ شیخ کو وفاقی وزارت خزانہ کا قلمدان دیا گیا ہے۔ وہ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کے مشیر خزانہ تھے۔ عراق میں داعش کے تسلط کے خاتمے کی سالگرہ پر خطے میں تحریک استقامت کے عظیم سرداروں شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المہندس کی تحریک کو جاری رکھنے کے عزم کا اعلان کیا گیا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق عراق کی النجبہ اسلامی مزاحمتی تحریک کے ترجمان نصر الشمری نے داعش دہشت گرد گروہ کے نام نہاد خلافت اور تسلط کے خاتمے کی سالگرہ پر ایک بیان میں اس عظیم کامیابی کو فاتحانہ کارروائیوں کے عظیم کمانڈروں شہید جنرل قاسم سلیمانی، شہید جنرل ابو مہدی المہندس اور تمام دیگر شہدا کے پاکیزہ خون نیز تمام بہادروں، جیالوں اور فداکاروں کے ایثار و فداکاری کے مرہون منت قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اس عظیم کامیابی کا درخشاں رنگ پھیکا نہیں کر سکتا اور اس کی درخشندگی ہمیشہ باقی رہے گی۔ عراق کی النجبہ اسلامی مزاحمتی تحریک کی سیاسی کونسل کے ترجمان نے بھی ایک بیان میں امریکہ اور اسرائیل کے حمایت یافتہ تکفیری دہشت گرد گروہوں کے مقابلے میں عراقی قوم کے شانہ بشانہ استقامت کا مظاہرہ کرنے پر اسلامی جمہوریہ ایران کی قدردانی کی۔ اس رپورٹ کے مطابق عراق کے سوشل میڈیا صارفین نے داعش دہشت گرد گروہ کے مقابلے میں کامیابی کی تیسری سالگرہ کے موقع پر عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی اور کامیاب کارروائیوں کے کمانڈروں شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المہندس کی جانفشانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یوم النصر کا ہیش ٹیگ ٹریٹ کیا۔ دریں اثنا عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے سربراہ فالح الفیاض نے ایک تقریب میں کہا ہے کہ داعش دہشت گرد گروہ کے مقابلے میں کامیابی حاصل کر کے عراقی قوم نے جو عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، اس نے پوری دنیا کو حیرت زدہ، دوستوں کو خوش اور دشمنوں کو مایوس کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ خداوند عالم کی نصرت، عراق کی اعلی دینی قیادت کے فتوے اور شہیدوں، خاص طور سے داعش دہشت گرد گروہ کے مقابلے میں عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی اور کامیاب کارروائیوں کے کمانڈروں شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المہندس کی جانفشانی سے دہشت گردوں کا صفایا ہوا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد نے حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اس حوالے سے تبصرہ کرتے ہوئے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار سی آر شمسی کہتے ہیں،
دیکھیے جی، یہ اس وقت جو حالات ہوتے ہیں یہ تو گفتگو ہوتی ہے، جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں اس وقت پھر ایک دوسرے کی شرائط سامنے آتی ہیں۔ اس وقت جو حالات پیدا ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں سرکار نویس کی حیثیت سے عوام میں جو تاثر ہے، اب معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے۔ این آر او کا یہاں اب کوئی سلسلہ نہیں رہا، جبکہ این آر او کی جب بات ہوتی ہے تو وہ تو معاملات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، اس کا حکومت سے یا وزیر اعظم سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اور وہ عدالتیں جانے اور ان کے جو فیصلے ہوں گے. اپوزیشن کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ انتقامی کاروائیاں کر رہی ہے اور جو جمہوریت میں اظہار رائے کا حق ہوتا ہے اس پر قدغنیں لگا رہی ہے جس کی وجہ سے. اور دوسرا عوام یہاں ایک پہلو بہت اہم ہے کہ اس وقت حکومت یا اپوزیشن کا معاملہ نہیں رہ گیا, اس وقت جو عوام ہیں وہ سڑکوں پر نکل رہے ہیں اور وہ اپوزیشن کے جلسوں میں جا رہے ہیں, اور وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کی آواز اٹھائی جا رہی ہے, کیونکہ گزشتہ دو ڈھائی برس میں جو وعدے کیے گئے تھے حکومت کی طرف سے 1 کروڑ نوکریوں کے, مکانات کے, بے روزگاری ختم کرنے کے, وہ وعدے پورے نہیں ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے معاملات جو ہے وہ حکومت کے ہاتھ سے آہستہ آہستہ نکلتے چلے جا رہے ہیں. اور اگر اس کو مزید طول دیا گیا تو حکومت کے لیے آنے والے وقت میں مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں, اور اس میں حکومت میں شامل سنجیدہ حلقے اور جو سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ مشورہ دے رہے ہیں حکومت کو کہ آپ اپنے انا سے باہر آئیں, اور اپوزیشن جو پارلیمنٹ ہے, جو ایک بالا دست ادارہ ہے, اس کو فعال کریں, اس کے دروازے کھولیں, وہاں گفتگو کریں, اور وہاں جو بھی معاملات ہیں اور خاص طور پر انتخابی اصلاحات کے حوالے سے تمام جماعتیں متفق ہیں کہ موجودہ انتخابی جو طریقہ کار ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہر الیکشن کے بعد ووٹ کی چوری کا ایک الزام لگتا ہے, جبکہ جمہوری طور پر یہ ہونا چاہیے کہ جو حکومت منتخب ہو وہ 5 سال اپنے پورا کرے, اور موجودہ حکومت کو بھی اپنے 5 سال پورے کرنے چاہیے, لیکن وہ کس انداز میں پورے ہوتے ہیں, کیا وہ کشمکش میں پورے ہوتے ہیں یا گڈ گورننس کے ذریعے یا عوام کے مسائل حل کر کے ہی وہ بہتر انداز میں اپنی باقی مدت پوری کر سکتے ہیں. لیکن سرے دست جو منظرنامہ ہے اس میں ہمیں کہیں سنجیدگی نظر نہیں آتی, خاص طور پر حکومت کے فرنٹ پر ہمیں ایک بالکل جو بند دروازوں کی کیفیت ہے, اور وہاں کچھ جو حکومت کے ترجمان ہیں وہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں, اور وہ روزانہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے اپوزیشن کی تحریک کو تقویت ملتی ہے اور عوام میں ان کی مقبولیت بڑھتی چلی جا رہی ہے.
سمن یہ تھے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار سی آر شمسی, جو پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں کی حکومت کے خلاف جاری تحریک اور حکومت کے رویے کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اور سمعین اب سماعت فرمائیے دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی کی رپورٹ.
مغربی بنگال میں بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا کے قافلے پر حالیہ حملے کو لے کر مرکز کے حکمراں, بی جے پی اور مغربی بنگال کے حکمراں ترنمول کانگریس آمنے سامنے آ گئی ہیں. بی جے پی کے صدر نڈا نے جہاں اس حملے کے لیے ترنمول کانگریس کے کارکنوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے, وہیں مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتا بینرجی نے بی جے پی پر خود یہ حملہ کروانے کا الزام لگایا ہے. ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی آئندہ 6 مہینے کے اندر اس ریاست میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کو دیکھتے ہوئے ایسا کر رہی ہے. واضح رہے کہ جے پی نڈا کے حالیہ دورہ مغربی بنگال کے دوران گزشتہ بدھ کو 24 پرگنا میں ان کے قافلے پر پتھراؤ کیا گیا تھا, جس سے بی جے پی کے کئی کارکن زخمی ہوئے تھے اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا تھا. مغربی بنگال کے گورنر جگدیپ دھنکھڑ نے قافلے پر حملے کے سلسلے میں مرکز کو رپورٹ بھیجی ہے, اور اطلاع کے مطابق وزارت داخلہ نے مغربی بنگال کے چیف سیکرٹری اور ڈی جی پی کو 14 دسمبر کو طلب کیا ہے. وزارت داخلہ کے ایک سینئر اہلکار نے اس کی تصدیق کی ہے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے اس حملے کو منظم تشدد بتاتے ہوئے اس حادثے پر رپورٹ طلب کی تھی. بنگال کے بی جے پی صدر دلیپ گھوش نے الزام لگایا ہے کہ نڈا کے دورے کے وقت پارٹی دفتر کے باہر لاٹھی ڈنڈوں سے لیس بھیڑ جمع تھی. جے پی نڈا نے بعد میں کہا کہ چونکہ وہ بلٹ پروف گاڑی میں تھے اس لیے بچ گئے. ادھر مغربی بنگال کی گورنر جگدیپ دھنکھڑ نے وزیر اعلی ممتا بینرجی سے اپنا وہ بیان واپس لینے کو کہا ہے جس میں وزیر اعلی نے اسمبلی کے لیے خود بی جے پی کو ذمہ دار بتایا تھا. سیاسی طور پر سرگرم عمل مغربی بنگال کے گورنر نے ممتا بینرجی کو نصیحت دی ہے کہ وہ مہربانی کر کے آگ سے نہ کھیلیں. مغربی بنگال کے گورنر نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ کل ایک قومی سیاسی پارٹی کے لیڈر پر مبینہ طور پر حملہ کیا گیا تھا اور اس میں شامل لوگوں کو ریاستی حکومت کی حمایت حاصل تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ حملہ عالمی یوم حقوق انسانی کے دن ہوا جو انتہائی شرمناک ہے. شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی.
اور سامعین، دہلی سے شمشاد کاظمی کی اسی رپورٹ کے ساتھ حالات حاضرہ اور خبروں پر مبنی پروگرام نیم نگاہ یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام نیم نگاہ سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا کیا بتائیں تاب نظارا بھی نہ تھی تاب نظارا بھی نہ تھی لیکن از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا کیا بتائیں دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا راہ بر گو
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین، اب پیش کیا جا رہا ہے پروگرام قرآن اور زندگی. پروگرام قرآن اور زندگی ہماری رات کی نشریات کا آخری پروگرام ہے. اسی پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی. میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، صبح کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پروگرام قرآن اور زندگی.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم عجل ولیک الفرج۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن اور زندگی میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج یہاں پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی ہماری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور رافت کے حوالے سے، اور اس گفتگو کو یہاں پر لے کر حاضر ہوئے ہمارے عزیز مہمان علی جناب مولانا سید سکندر کاظم تقوی صاحب، چلیں گے ان سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہمارے کچھ عزیز مہمان اور تشریف فرما ہیں، ان سے بھی ہم آپ کا تعارف کرائیں گے اور ان کا تعارف آپ سے کرائیں گے۔ تو بغیر کسی وقفے کے چلتے ہیں مولانا کی خدمت میں، اور ان کا استقبال کرتے ہوئے پھر انشاءاللہ گفتگو آپ کے سامنے ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
مولانا آپ کے شکر گزار ہیں کہ اس اخلاق کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہاں پر لے کر حاضر ہوئے، اور یقیناً آپ کی ضرورت ہے کہ ایسی گفتگو کی جائے، آپ یہاں پر تشریف فرما ہوئے اس گفتگو کو لے کر، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ بزرگان کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور اس پروگرام کو آپ نے زینت بخشی۔ ان شاء اللہ ہم پلٹ کے آتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو مولانا سے ہوگی مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے ساتھ۔ بغیر کسی وقفے کے اب چلتے ہیں مولانا کی خدمت میں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور ان کی رافت کو معلوم کرتے ہیں کہ جسے پروردگار عالم نے رحمت بنا کر بھیجا، ان کی رحمت کیا تھی اور رافت ان کی کیا تھی۔ تو قبلہ بریک کے بعد بھی آپ کا استقبال ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے ہماری زندگی میں کہ جو ہم رحمت اور رافت کی تلاش کیا کرتے ہیں، سرکار دو عالم اس دنیا میں تشریف لائے تو ہم ان کی زندگی کے دوسرے حصے پر گفتگو کریں، اس سے پہلے ضروری ہے کہ یہاں پر ہمارے ناظرین یہ جان لیں کہ رحمت اور رافت کہتے کسے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان معنی کے مفاہیم کو ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اپنے ناظرین اور حاضرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور بہت ہی اچھا موضوع آپ نے پیش کیا ہے، یہاں پر انتخاب کیا ہے برنامے کے لیے۔ اس حوالے سے بہت سی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے، سب سے پہلا پہلو آپ نے اس کے اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ رحمت کا مفہوم ہے کیا۔
جی،
رحمت ایک بدیہی مفہوم ہے کہ ہر انسان اس کو جانتا ہے کہ مہربانی کرنے کو رحمت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو غلطیوں پر معاف کر دینے کو رحمت کہا جاتا ہے۔
جی،
یا مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کسی کو ضرورت ہے، اس کی ضرورت کو پورا کر دینے کو رحمت کیا کہا جاتا ہے۔ اور مختلف مراحل پہ جب کہیں پر ہم دیکھتے ہیں سامنے والا لاچار ہے،
جی،
اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، ایسی جگہ پر جہاں پر ہمارے پاس قدرت ہے اور سامنے والے کے پاس قدرت نہیں ہے، ایسی جگہ پر اپنی قدرت کا غلط استعمال نہ کرنا،
جی،
یا حتیٰ کچھ جگہوں پر قدرت کا استعمال بالکل نہ کرنا رحمت کے معنی میں ہوتا ہے۔
جی،
لیکن رحمت اور رافت دونوں ایسے کلمے ہیں کہ جو قرآن کے اندر ساتھ ساتھ میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور الگ الگ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ رحمت اور رافت دو ایسی صفات ہیں کہ رحمت تو دوسروں کے لیے بھی اس کا استعمال ہوا ہے،
جی،
لیکن رافت ایک ایسی صفت ہے کہ جو صرف اللہ کے لیے استعمال ہوئی ہے اور اللہ کے بعد پیغمبر کے لیے استعمال ہوئی ہے۔
جی،
فرق کیا ہے دونوں کے درمیان؟ رحمت ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو بدیہی تھا، لیکن رحمت کے اندر جب شدت آ جاتی ہے تب اس کو رافت کہا جاتا ہے۔ اگر یہ دونوں لفظ اپنے ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ میں استعمال ہو رہے ہیں تو یہ ڈفرینس ہے اس کے اندر، لیکن اگر یہ ساتھ میں استعمال نہیں ہو رہے ہیں تو یہ مشترکہ طور پہ رافت اور رحمت ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ اس کی تعریف ہے اور ایک مفہوم جو اس کا ہے وہ بہت ہی بدیہی مفہوم.
جی ہاں, اور یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ نے یہاں پر پیش کیا کہ دو ہی ذات ایسی ہیں, ایک ذات خداوندی جس نے اپنے لیے رحمت اور رافت کا لفظ استعمال کیا, دوسرا آپ سرکار دو عالم کے لیے, تو یہاں پر اگر ہم اس چیز کو لے کر چلتے ہیں تو کیا آیات الہیہ, آیات قرآنیہ اس حوالے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو رحمت کی تائید یا ان کی رافت کے اوپر دلالت کرتی ہوں؟ میں چاہوں گا کہ چونکہ بہرحال گفتگو کو اگر انسان اہمیت دینا چاہے تو بہترین منبع ہمارے پاس قرآن کریم ہے, اس کے ذریعے سے ہم چاہیں گے کہ ہم ناظرین کو ہمارے بتائیں سرکار دو عالم کی اس صفت کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے.
جی, بہت ہی اچھا پہلو آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. دیکھیے, قرآن کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ارشاد ہو رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جی, کہ پیغمبر کی ذات ایک رحمت ہے خود تمام عالمین کے لیے.
جی,
لیکن اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ نے جو پیغمبر کی ذات کو ایک رحمت کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کیا, دنیا کے سامنے پیش کیا, اس سے پہلے دیکھیں کہ پیغمبر کی ذات ہے کیا.
جی,
بہت ضروری ہے کہ جب ہم کسی کی طرف دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں اس شخص کو کس نے آ کر یہ مقام و منصب دیا ہے. اگر ہم پیغمبر کی ذات کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ وما محمد الا رسول, کہ پیغمبر کی ذات نہیں ہے سوائے رسول کے.
جی,
تو لہٰذا پیغمبر کی جو آفیشیل پوزیشن ہے, جو ان کا منصب ہے جو حقیقی طور پہ, وہ ہے رسالت کا منصب.
جی,
وہ ہے نبوت کا منصب, وہ ہے ولایت کا منصب. تو یہ ولایت اور رسالت اور نبوت کو عطا کرنے والا کون ہے؟
جی,
جب ہم اس کی طرف غور کریں گے تو پیغمبر کی ذات میں اور ان کی جو صفات ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر طریقے سے نمایاں ہو جائیں گے.
بے شک,
جب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے کیا ارشاد فرماتا ہے کہ یا من سبقت رحمتہ غضبہ, کہ پروردگار کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس کے اندر غضب بھی پایا جاتا ہے, رحمت بھی پائی جاتی ہے, لیکن رحمت ہمیشہ مقدم ہے غضب کے اوپر.
جی,
اگر اور بھی ہم لوگ اور زیادہ توجہ کریں اس موضوع کے اوپر تو ہمیں یہ نتیجہ ہمیں حاصل ہوگا, ہمیں عائد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں صرف رحمت پائی جاتی ہے. وہ غضب اگر آ رہا ہے تو وہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ غضب کر رہا ہے.
جی,
اور غضب اگر آ رہا ہے تو وہ غضب اس کی ذات سے ناشی نہیں ہے.
جی,
اس کی ذات سے نکل کے نہیں آ رہا, بلکہ وہ غضب ہمارے کچھ اعمال و کردار کا نتیجہ ہے.
بے شک,
آپ دیکھیے پروردگار کیوں غضب کرنا چاہے گا. اگر آپ فرض کیجئے آپ کسی بچے سے کہتے ہیں کہ تم یہاں سے لے کے وہاں تک کے راستہ طے کرو اور اپنے راستے میں یہ کام کرتے چلے جانا, اگر وہ بچہ سب کام اپنی جگہ پر صحیح انجام دے, تو ایک عادل شخص اگر ہو, ایک عاقل شخص اگر ہو, تو وہ کبھی بھی اس بچے پہ ناراض نہیں ہوگا.
جی,
کیونکہ اس نے سارے کام صحیح طریقے سے انجام دیے. تو اگر کوئی عاقل شخص ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا ہے اگر سامنے والا کوئی غلطی نہ کرے.
جی,
تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار بھی یہی اسی زادی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو تمہاری جو غلطیاں ہیں, یہ جو غضب ہے پروردگار کا, وہ انسان کی غلطیوں, انسان کے کردار کی وجہ سے نکل کے سامنے آتا ہے. کیونکہ انسان ایک غلطی کرتا ہے, لہٰذا یہ اللہ کا غضب سامنے آتا ہے. اور ہم زیادہ ڈیپ میں جائیں اس مسئلے کے, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان کی غلطیاں جو ہوتی ہیں, یا وہ حقوق الناس ہیں یا حقوق اللہ ہیں.
جی,
اگر حقوق الناس ہیں تو اس میں عدل اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غضب کرے.
جی,
مثال کے طور پہ آپ فرض کریے دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدمی, فرض کیجئے آپ بھی بیٹھے ہیں, ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, ہم آپ سے کہیں کہ آپ جو آپ کی جگہ ہیں وہاں پر آ کے ہم بیٹھ جائیں گے زبردستی.
جی,
تو اس میں اگر ہم ایسا کوئی کام کر رہے ہیں تو یہاں پر وہ موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا غضب دکھائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آپ کی ذات کو ایک نقصان پہنچ رہا ہے.
جی,
تو لہٰذا اگر ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نہ لائیں, یعنی ہم یہ تصور کریں کہ اللہ کو یہاں پر غضبناک نہیں ہونا چاہیے, تو یہاں پر ظلم ہے آپ کے حق میں.
بے شک, اور آپ نے اشارہ کیا کہ جو غضب ہے وہ انسان کے عمل کی وجہ سے, ذات پروردگار صرف رحمت ہی کے لیے, انسانیت صرف وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. یہاں پر بہرحال یہ ہمارے حاضرین بھی,
اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک آیت یہاں پر پیغمبر کے حوالے سے پڑھ لوں, کہ جو آیت اس کے اندر بہت ہی,
جی ہم انشاءاللہ اپنے دیکھیں حاضرین ہمارے کس طریقے سے اس سے ہمارے شریک ہوتے ہیں یہاں پر, ان سے بھی معلوم کر لیں, پھر انشاءاللہ ہم آپ سے پورا استفادہ کریں گے. جی, آپ یہاں پر اس زاویے سے کہ سرکار دو عالم کی ذات رحمت اور رافت ہے پوری کائنات کے لیے, یہاں پہ آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے؟
جیسا کہ مولانا نے بیان کیا, بہت ہی بہترین بیان کیا, رحمت اور رافت میں کیا فرق ہے. بہرحال آج بہت ہی اہم مسئلہ ہمارے سامنے حل ہوا. سوال یہ ہمارے ذہن میں ہے کہ آیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف مومنین کے لیے رحمت ہیں, یا پھر اس کے علاوہ کچھ اور استدلال قرآن سے یا اس طرح سے ہو سکتا ہے؟
جی, شکریہ.
جی وہ آیت جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا وہ آیت بھی اسی مسئلے سے مربوط تھی. تو وہ آیت یہ ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ, کہ اے لوگوں تمہاری طرف ایک ایسے رسول آئے ہیں کہ جو من انفسکم, یعنی آیت کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ تمہاری ذات میں سے ہیں. یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ منکم تمہاری قوم سے ہیں یا تم لوگوں کے درمیان سے, یہ نہیں کہا جا رہا. من انفسکم, یہ جو من انفسکم کا لفظ آیا ہے وہ اسی لیے آیا ہے کہ پیغمبر کی رحمت کی طرف اشارہ کیا جائے, پیغمبر کی محبت کی طرف اشارہ کیا جائے, کہ پیغمبر اس قدر محبت کرتے تھے اپنی امت سے کہ وہ اس مقام پہ تھے کہ وہ آپ کے درمیان سے نہیں تھے, آپ کی ذات اور آپ کے نفس میں سے ان کو کانو شمار کیا گیا, کیونکہ انسان اپنی نفس کی بنسبت سب سے زیادہ محبت کرتا ہے.
بے شک
عزیز علیہ ما عنتم, پیغمبر کے اوپر سخت تھا, سخت ہے وہ چیز کہ جو تمہیں اذیت پہنچا رہی ہے.
جی
کوئی بھی چیز جو ایک امت, پیغمبر کی امت میں سے جو لوگ بھی ہیں ان کی طرف کوئی نقصان اگر پہنچ رہا ہے, ان کی طرف کوئی پریشانی اگر پہنچ رہی ہے, تو پیغمبر اس مسئلے پر عزیز و نالے, یعنی اس کے اوپر ان کو سختی محسوس ہو رہی ہے, بہت پریشان ہو رہے ہیں. مختلف آیات کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیغمبر وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ,
جی
اے پیغمبر قریب ہے کہ آپ اپنی جان دے دیں, کس چیز پر, کہ یہ لوگ ایمان لے کے نہیں آ رہے ہیں.
جی
یعنی پیغمبر اس قدر اس بات پر مصر تھے, انسسٹ کرتے تھے کہ لوگ مومن ہو جائیں, کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے اگر یہ مومن نہیں ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے.
جی
اور یہ چیز پیغمبر نہیں چاہ رہے تھے. آگے آیت میں اس طریقے سے شاہد ہوا ہے حریصن علیکم, یعنی پیغمبر آپ کے لیے حریص ہیں. حریص کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو انسسٹ کرتا ہے, ایک چیز کو بار بار چاہتا ہے.
جی
یہاں پر نہیں کہا گیا کہ پیغمبر کس چیز پر حریص تھے, کس چیز کو چاہ رہے تھے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر آپ کے ایمان کو چاہ رہے تھے, پیغمبر آپ کی ہدایت کو چاہ رہے تھے. عربی میں کہتے ہیں کہ جہاں پر متعلق حذف کر دیا جائے تو وہاں پر عمومیت سمجھ میں آتی ہے. جی عربی کے اندر, عربی لٹریچر کے لحاظ سے یہ قاعدہ ہے. تو یہاں پر حریص علیکم علا کو حذف کر دیا ہے.
جی
کس چیز کی بنسبت وہ حریص تھے, تاکہ آپ کو بتائیں کہ دیکھیے پیغمبر آپ کی بنسبت تمام خوبیوں کے لیے, تمام اچھائیوں کے لیے پیغمبر حریص تھے. اب وہ پہلو آتا ہے کہ جو آپ نے اشارہ کیا کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ, کہ آیت کے اندر آیا کہ اس مؤمنین کے بنسبت پیغمبر رؤوف تھے, رحیم تھے.
جی
دیکھیے یہاں پر ہم اشارہ کر سکتے ہیں اس بات پر کہ جو میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں.
بے شک
اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں, مظہر الہی ہیں, مظہر صفات الہی ہیں. تو اگر ہمیں دیکھنا ہو کہ پیغمبر کی ذات کیا ہے, کیا وہ صرف مؤمنین کے بنسبت رحیم ہے یا وہ صرف کافرین کی بنسبت ہیں یا دونوں کی طرف رحیم اور رحیم ہے, تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے. کیا اللہ تعالیٰ صرف مؤمنین کے بنسبت رحیم ہے یا وہ رحمان بھی ہے.
جی
ہم کیا پڑھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, پروردگار رحیم بھی ہے, یعنی رحیم کچھ خاص لوگوں کی بنسبت ہے اور رحمان بھی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے کہ اگر کچھ خاص لوگ ہیں وہ زیادہ آگے آ رہے ہیں, وہ زیادہ محنت کر رہے ہیں, تو عدل کا تقاضا یہ کہ جو زیادہ محنت کر رہا ہے اس کو زیادہ دیا جائے.
ظاہر سی بات ہے یہاں پر آپ نے جس پوائنٹ پر لا کے بات کو روکا ہے اور یہ گفتگو بہت اچھی ہے, میں چاہوں گا کہ یہاں پر آگے آپ کی اجازت ہو تو ایک بریک لے لوں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. ناظرین یہاں پر گفتگو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور رافت کے حوالے سے, گفتگو جاری ہے مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے ساتھ. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور رافت کے حوالے سے. یہاں پر جو آپ نے ابھی بریک سے پہلے ایک اشارہ کیا اس چیز کی طرف کہ جو سوال تھا ان کا ہمارے برادر عزیز کا کہ کیا سرکار دو عالم کی رحمت مخصوص ہے مومنین سے یا دوسرے لوگوں سے بھی یہاں پر ان کی رحمت کو وسعت دی جا سکتی ہے, تو اس گفتگو کو آپ لے کر چلے تھے, میں چاہوں گا کہ اسے گفتگو کو آپ کنٹینیو کریں.
جی میں یہاں پر یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ پیغمبر کی رحمت صرف مخصوص ہے مؤمنین کی بنسبت یا مؤمنین سے ہٹ کر دوسروں کی بنسبت بھی رحمت جاری ہے, تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس کے نمائندے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کو بھیجتے ہیں اپنی طرف سے نمائندگی میں تو آپ اس کو اختیار دے کے بھیجتے ہیں, جتنا آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے اتنا آپ اس شخص کو اختیار دے کے بھیجتے ہیں. یہاں پر جب رابطے پیغمبر اور اللہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک ایسا رابطہ ہے کہ پیغمبر مظہر صفات الہی ہیں.
بے شک
جو صفات اللہ کی ہیں اسی کے وہ مظہر ہیں. جب ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہم پاتے ہیں کہ وہ رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے.
جی
رحمان کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جس کا رحم, جس کی مہربانی عمومی ہے.
جی
یہ ہم دوسرے پہلو سے آپ کے سامنے بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو دو قسمت میں تقسیم کر دیا.
جی
کچھ رحمتیں رحمت تکوینی ہیں, کچھ رحمتیں رحمت تشریعی ہیں. آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں, من عمل خیر, جس نے بھی اچھا کام کیا اس کو اس کی جزا ملتی ہے.
جی
ٹھیک ہے, جس نے برا کام کیا اس کو جزا اس کی سزا ملتی ہے.
جی
تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تشریعی طور پر جزا و سزا دیتا ہے انسان کو. یہ کس عالم میں ہے؟ عالم اختیار میں ہے, جہاں پر آپ اپنے اختیار سے جا کر ایک اچھا کام کرتے ہیں, ایک فقیر کو کھانا کھلاتے ہیں, کسی کی مدد کر دیتے ہیں, اپنے والدین کی بنسبت اچھا برتاؤ کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ کہ یہ عالم تشریع ہے, یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دیتا ہے. اگر کوئی کسی کے حقوق کو پامال کر دیتا ہے, کسی کو اذیت کرتا ہے, تو اس کو سزا ملتی ہے. لیکن ایک عالم تکوین ہے. عالم تکوین کسی سے مخصوص نہیں ہے. اگر ایک انسان بیج بو رہا ہے, اس میں سے درخت نکل رہا ہے, تو یہ صرف مومنین سے مخصوص تو نہیں ہے.
جی
اگر ایک انسان مثال کے طور پہ فرض کیجئے دنیا میں جو پھل ہیں اس سے استفادہ کر رہا ہے, جب ہوا چلتی ہے, بارش آتی ہے, یا اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے,
بے شک
تو یہ کسی خاص شخص سے تو مخصوص نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کیونکہ مخصوص نہیں ہے, تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کو ایسا نظام بنایا ہے کہ وہ صرف مومنین سے مخصوص ہو, وہ ایسا نہیں ہے. تو نظام جو عالم تکوین ہے وہ کسی خاص مومن سے, کسی خاص مسلم سے مخصوص نہیں ہے. لہٰذا پیغمبر کی ذات بھی ایسی ذات ہے کہ جو کسی خاص شخص سے, کسی خاص انسان سے مخصوص نہیں ہے. لیکن عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر جو مومن ہے, جس نے ایک قدم آگے رکھا ہے, جس نے آ کر اللہ تعالیٰ کے دین کو انتخاب کیا ہے, جس نے آ کر اللہ کی شریعت پر عمل کیا ہے, جس نے آ کر مومنین کے ساتھ اچھا برتاؤ دکھایا ہے, جس نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ دکھایا ہے, اس کی بنسبت پیغمبر کی توجہ زیادہ رہے.
یعنی اس کو عدل کا تقاضا دیے گئے.
جی آپ فرض کیجیے آپ ایک کلاس میں ٹیچر ہیں, آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں ایک بچہ ہے وہ ہر دن آپ کے لیے ہوم ورک کر کے لے کے آتا ہے, اور ایک بچہ ہے وہ ہوم ورک کر کے نہیں لے کے آتا ہے. وہ ہوم ورک جو کر کے لے کے آ رہا ہے وہ مومن کی مثال ہے, جو کر کے نہیں لے کے آ رہا ہے وہ کافر کی مثال ہے. تو آپ بتائیے کیا آپ انصاف سے کوئی ایسا ٹیچر ملتا ہے کہ جو سب کی بنسبت ایک ہی طریقے سے برتاؤ کرے؟
عدل
وہ ٹیچر نہیں ہے پھر. تو لہٰذا عدل کا تقاضا یہ کہ پیغمبر بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کہ وہ مؤمنین کے لیے خاص طور پہ رحیم رہے. رحیم کی جو صفت ہے وہ خاص ہے, اللہ کے لیے بھی ایسا ہی ہے اور پیغمبر کے لیے بھی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر دوسروں کی بنسبت ایک دم کوئی اپنا رحم مہربانی نہ دکھائیں.
جی
ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں ملتا ہے کہ پیغمبر تشریف فرما ہے, آگے سے کسی یہودی کا جنازہ جا رہا ہے, پیغمبر فوراً جیسے دیکھتے ہیں کہ جنازہ جا رہا ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں احترام. جی میں لوگ صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا, وہ تو یہودی تھا, وہ مسلمان تو نہیں تھا جو آپ اس کا احترام کر رہے ہیں. تو پیغمبر نے کہا کہ وہ انسان تو تھا.
جی
تو لہٰذا پیغمبر درس انسانیت دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر سامنے والا انسان ہے, مؤمن کی شرط نہیں ہے یہاں پر, انسان ہے, تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ احترام کریں. کتنی ایسی مثالیں ملتی ہیں, پیغمبر عیادت کے لیے جاتے تھے جب کوئی مریض رہتا تھا, چاہے وہ مسیحی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو.
جی
یہ اس طریقے کی مثالیں ہم لوگ کو بہت.
یقیناً جیسا کہ آپ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ پیغمبر کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ امتیازات کے ساتھ جو رحمت کے قائل ہے وہ مومنین کے لیے, ورنہ جو ہے وہ رحمت باران ہے, رحمت خود ذات سرکار دو عالم, جیسا کہ آپ نے ایک یہودی کی مثال دی اور ایک مسیحی کی مثال دی. اس کے علاوہ میں چاہوں گا کہ یہاں پر مظاہر رحمت سرکار دو عالم کے جو یہاں پر ایک عمومی آپ نے مثال دی, تو کیا یہاں پر آپ نے خاص طور سے بھی کوئی مظہر ہے آپ کی زندگی کا جو مومنین کے حوالے سے ہو امتیازات کے ساتھ؟
جی مومنین کے بنسبت بہت ہی خاص رحمت کے لیے رحمت کا مظاہرہ کیا ہے پیغمبر نے. مثال کے طور پہ پیغمبر نے اپنی ہمسران کے بنسبت, جو ازواج النبی ہیں ان کی بنسبت جو احترام دکھایا ہے. آپ دیکھیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ آپ کی زندگی گزری ہے, لیکن اس کے باوجود جب جناب خدیجہ کی وفات ہو گئی ہے تو اس کے بعد تک کہ آپ جہاں پر بھی موقع ملتا ہے جناب خدیجہ کی بات کو سامنے لے کے آتے ہیں, تذکرہ کرتے ہیں, ان کو یاد کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ دکھائیں میرا احترام ان کی بنسبت کیا تھا, تاکہ دکھائیں میری یعنی یہ رحمت کا مظہر کیا ہے. یا مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر بچوں کی بنسبت امام حسن علیہ السلام کی بنسبت دیکھیے کتنے مظاہر رحمت وہاں پہ دکھائی پڑتے ہیں. کہ اگر آپ جو ہیں کسی نماز کے درمیان آ گئے ہیں, ایک واقعہ ملتا ہے کہ کسی پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور نماز کے درمیان ایک دم سے ایک بچے کی آواز آتی ہے رونے کی.
جی
تو پیغمبر ایک دم سے اپنی نماز کو زیادہ تیز کر کے نماز جلدی ختم کر دیتے ہیں.
جی
یعنی ظاہر سی بات ہے جو اعمال ہیں وہ پورے کیے ہیں لیکن اس کو جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اصحاب فوراً اعتراض کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ نے نماز اتنی جلدی کیوں ختم کر دی؟ تو پیغمبر پلٹ کے کہتے ہیں کہ کیا تم نے اس بچے کی سوراخ, اس کا سوراخ کا لفظ ہوتا ہے عربی میں چیخنے کے, سواد سے سوراخ ہے, تو کیا تم نے وہ آواز نہیں سنی کہ جو بچہ رو رہا تھا؟ یعنی بچے کا رونا, ظاہر سی بات ہے جب نماز پڑھ رہے ہیں مسجد کے اندر تو بچہ ایک مسلمان کا بچہ ہے, تو یہ اپنے مؤمنین کی بنسبت یہ رحمت کا مظہر ہے.
بے شک
تو ایک بچے کا رونا اتنا اثر انداز ہے پیغمبر کی ذات پر کہ وہ اپنی نماز کو تیزی سے ختم کیے دے رہے ہیں. تو لہٰذا یہ مظہر ہے اس چیز کا کہ پیغمبر اپنی رحمت کو عام معیاری کے سامنے والا مسلمان ہو, مؤمن ہو, یا حتیٰ جو کافر ہیں ان کی بنسبت پیغمبر نے اپنی رحمت دکھائی.
جی بے شک, آپ نے دونوں طرف اشارہ کیا کہ ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافرین کے لیے بھی یا مومنین کے لیے, دونوں کے لیے رحمت ہے. وہ امتیازات کے ساتھ جو آپ نے اشارہ فرمایا اس کی الگ بات ہے. یہاں پر ہم چلیں گے, دیکھیں گے ہمارے حاضرین جو یہاں پر تشریف فرمائے بزرگان, دیکھیں گے کہ ان کی کیا رائے ہے اور یہ یہاں پر آپ سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے کہ ذات سرکار دو عالم رحمت ہے عالمین کے لیے اور مومنین کے لیے خاص طور سے, یہاں پر آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام
آخر صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے فرمایا چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفات مظہر پروردگار عالم ہے, چونکہ پروردگار عالم رحمان ہے, عمومیت ہے اس صفت میں, اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمان ہے, عمومیت ہے اس صفت میں, پھر کیوں دین اسلام میں اتنی جنگی ہوئی؟ اس کا مقصد اور مفہوم کیا ہے؟
جی بہت شکریہ. دیکھیے جو ابھی آپ نے پچھلی گفتگو تھی بالکل اسی پر انہوں نے سوال کر دیا کہ جو رحمت ہے پوری کائنات کے لیے, اس کے ہاتھوں میں شمشیر کیسے آ گئی؟
بہت ہی اچھا پہلو ہے. بہرحال اس وقت ہم لوگ کافی اس دنیا میں ویسٹرن میڈیا کے ذریعے سے جو پروپیگنڈاز ہو رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ نئی نئی فلمیں بنا رہے ہیں, نئے نئے کارٹونز بنائے جا رہے ہیں معاذ اللہ, کہ جس کے اندر پیغمبر کی ذات کی بنسبت اعتراضات کیے جا رہے ہیں اور خاص طور سے پیغمبر کے اس پہلو کی طرف کہ پیغمبر نے بہت سی جنگوں میں شرکت کی, تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, اس پہ اعتراضات ہو رہے ہیں. تو بہت اچھا پہلو ہے, آپ نے اس پہ سوال کر لیا ہے. دیکھیے ہم لوگ کو بہت ہی کہہ سکتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم لوگ خود اپنی زندگی میں کیا برتاؤ اپناتے ہیں.
جی
کیونکہ انسان کی ایک کچھ سیرتیں ہوتی ہیں, کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو عمومی ہیں, کچھ فطرت میں انسان کے لکھا ہوا ہے. انسان کی فطرت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر انسان کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے, اگر انسان کے اوپر کوئی اعتراض کرتا ہے, تو انسان اپنا دفاع کرتا ہے.
جی
اپنا ڈیفینس کرتا ہے. آپ فرض کیجئے آپ نے گھر پہ رہ رہے ہیں, آپ کے گھر میں ایک دم سے کوئی شخص آتا ہے اور آپ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ آپ پیسے دیجئے مثال کے طور پہ, یا آپ نے گھر میں رہ رہے ہیں آپ کے فیملی ممبرز کے اوپر کوئی آ کر حملہ کر دیتا ہے.
جی
تو آپ انصاف سے بتائیے, اگر آپ دنیا کے سب سے رحیم ترین شخص بھی کیوں نہ ہو, آپ اٹھ کر اپنا دفاع نہیں کریں گے؟
بے شک
یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے, جب انسان کے اوپر کوئی اعتراض ہوتا ہے, جب انسان کے اوپر کوئی مشکل آ پہنچتی ہے, تو انسان اس سے دفاع کرتا ہے, ڈیفینس کرتا ہے, جسٹیفائی کرتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دین اسلام کو لانے کے بعد مسلمانوں کو ایک فیملی کی طرح بنا کے رکھا ہے.
جی
اب پیغمبر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی میری بنسبت کچھ کہہ رہا ہے تو ہم سے مطلب ہے, لیکن مسلمانوں پہ کوئی حملہ ہو رہا ہے, ان کا کہیں پر کوئی نقصان ہوا جا رہا ہے, تو ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے. نہیں, پوری ایک فیملی ہے.
جی
جب ایک پوری فیملی ہے, ایک خانوادہ ہے, تو اس کی بنسبت جو بھی مشکل پیش آئے گی, کوئی بھی اس کے اوپر حملہ کرے گا, کوئی اگر اس پہ اعتراض کرے گا, تو پیغمبر اپنی فیملی ممبر کی طرح اس سے آ کر دفاع کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ جنگیں جب شروع ہوئی ہیں, آپ مکے کا زمانہ دیکھیے, ہر طریقے سے پیغمبر کے اوپر اعتراض ہے, پیغمبر کے اوپر ہر طریقے سے لوگ اذیت و آزار پہنچا رہے ہیں, مسلمانوں کی بنسبت اذیت و آزار پہنچا رہے ہیں. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کی جو جنگیں ہیں وہ, اس میں بہت سی جنگیں تو ایسی ہیں کہ جس کے اندر پیغمبر بالکل جنگ کرنا ہی نہیں چاہ رہے.
جی
اب سامنے سے لشکر جو ہے وہ پوری آمادگی کے ساتھ, پوری اپنے آپ کو تیار کر کے, اسلحوں کے ساتھ پورا ایک بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے.
جی
اب اگر پیغمبر آگے بڑھ کر اپنا دفاع نہیں کریں گے تو اس کو بیوقوفی کہا جائے گا معاذ اللہ. یعنی اگر انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے والا اپنا لشکر لے کر آ رہا ہے میری طرف مجھے مارنے کے لیے, تو ایک عاقل انسان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کے اپنا دفاع کرے.
جی
آپ اپنے گھر میں دفاع کریں گے تو وہیں پر آپ جو ہیں ایک دم سے ختم ہو جائیں گے, آپ کے اوپر کتنا نقصان وارد ہو سکتا ہے. لیکن اس کے بجائے اپنے آپ کو پریپیئر کر کر آپ آگے جائیے اور میدان میں جا کر اس کے لیے لڑیے.
جی
کچھ جنگیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر بہرحال سامنے والے نے شروع کیا ہے اور پیغمبر نے جا کے دفاع کیا ہے, کچھ جنگیں ایسی ہیں جو شروع کرنے والے تھے, یعنی یقینی طور پہ معلوم تھا, آثار ایسے دکھائی پڑ رہے تھے کہ سامنے والے نے جنگ شروع کر دی, تو اب جب جنگ شروع کر دی ہے, اس نے اپنی تیاری شروع کر دی ہے, تو اب اگر ہم اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے اور اس تک کے اس کی تیاری میں خلل وارد نہیں کریں گے تو ہمارا ہی نقصان ہوگا. اور کچھ جنگیں ایسی ہیں کہ جہاں پر مثال کے طور پہ پیغمبر نے کسی کے ساتھ پیمان کوئی باندھا, کوئی ایک آپس میں اگریمنٹ ہوا, اور اس اگریمنٹ کو آگے سامنے والے نے اس کو رد کر دیا, اس کے اوپر عمل نہیں کیا, تو یہاں پر اس کے نتیجے میں ایک توبیخ کی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں, یعنی جنگیں ہوئی ہیں لیکن جنگوں کے اندر ہم اگر جا کر پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں, مثال کے طور پہ تاریخ میں ملتا ہے ابو البختری کر کے ایک شخص ہے, پیغمبر کہتے ہیں اگر کسی نے اس کو دیکھا جنگ میں تو اس کو قتل نہ کیا جائے, کیونکہ وہ شخص ایسا ہے کہ جو کسی پر حملہ نہیں کرتا ہے. یعنی جنگ ہو رہی ہے لیکن پیغمبر توصیہ یہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہیں کرنا, جنگ ہو رہی ہے لیکن پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں دیکھو کوئی اسیر اگر پکڑ کے لے کے آئے تو اس اسیر پر ظلم نہ کرے.
جی
ہم لوگ سنا کرتے ہیں محرم میں آپ یہ بات سنتے ہیں کہ جنگ کے بعد اسیروں کو پکڑ کے لایا گیا اور اسیروں پر کسی نے ظلم کر دیا تو پیغمبر نے آ کے باقاعدہ اس کی توبیخ کی.
جی
کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی تم نے اسیروں پر ظلم کیا. ہم اس کے باوجود یہ دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد, یعنی وہ مکہ کے جس نے پیغمبر کی ذات پر مسلمانوں پر کتنا ظلم کیا ہے,
جی
لیکن فتح مکہ کے بعد پیغمبر آ کے کہتے ہیں الیوم یوم المرحمہ,
سبحان اللہ,
کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس پہ ہم رحمت اپنی ہم نچھاور کریں گے, ہم اپنی رحمت دکھائیں گے.
جی
یعنی اتنے ظلم کے بعد تقاضا ہی ہوتا ہے کہ عقل انسان آ کر جو ہے آ کر مقابلہ کرے, لیکن یہاں پر پیغمبر رحمت کو آ کر مقدم کرتے ہیں, کہتے ہیں میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ آج سب کو بخش دیا جائے.
سبحان اللہ, بہترین گفتگو تھی آپ کی, اور یہاں پر یقیناً اگر آج کی دنیا اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کو نتیجہ مل جائے گا کہ ذات سرکار دو عالم کتنی رؤوف اور رحیم تھی اس پوری کائنات کی انسانیت کے لیے. اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہترین معلومات ہمیں ناظرین کے حوالے کی, اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہاں پر شرکت فرما کر اس مجلس کو زینت بخشی اور اپنے سوالات کے ذریعے سے بھی ہمارے ناظرین کو کے جوابات سے آگاہی عنایت کی. یقیناً اگر ہماری زندگی میں ہم سوچیں کہ اپنی زندگی کو ایسا بنا لیں کہ ساری دنیا ہمیں اپنا ماننے لگے جیسا سرکار دو عالم نے کیا تھا, ویسا اگر ہم ان کی سیرت میں اپنی سیرت کو ڈھال دیں تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے. جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں, اور اپنی دعائیں خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.